بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے: بعثت أنا والساعة هاتين، میری بعثت اس دور میں ہوئی ہے کہ میں اور قیامت یوں ساتھ ہیں. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: بعثت بین یدی الساعة، مجھے قیامت سے قبل بھیجا گیا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انی نذیر لکم بین یدی الساعة، میں قیامت سے قبل بھیجا گیا ہوں اور تمہیں قیامت سے ڈرانے والا ہوں. فرمایا کہ کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، اسے دور نہ سمجھا جائے. قیامت کے لیے تیاری کرنا، یہ ہماری عافیت اور ہماری سعادت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا: متى الساعة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا: وما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تمہارے سوچنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ تمہارے سوچنے کی یہ چیز ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے. قیامت کا قریب ہونا اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کی موت ہی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامته، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. جب لوگ اسے دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کو حکم ملتے ہیں، نیک بندے کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے: قد سبق عبدی فافرشوه له من الجنہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ. یہ بندہ بہت نیک ہے، اسے جنت کا بستر مہیا کر دیا جائے اور جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جائے، جنت کا لباس فراہم کر دیا جائے. اور بعض بندوں کے لیے آواز آتی ہے سب کا دباد دی، یہ بندہ بہت سیاہ کار ہے، فافرشو رہو من النار، جہنم کی آگ کا لباس اسے پہنا دیا جائے. وافرشو رہو من النار، جہنم کا بستر اسے مہیا کر دیا جائے. وافتحو لہو بارا من النار، اور جہنم سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جائے. یہ قیامت تو قائم ہو چکی، اس لیے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے یبکی بکان یبن لحیتہ، تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. لوگ پوچھتے کہ انت تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے لیکن اس قدر نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ جاتی ہے، فرمایا کہ ان القبر افضل منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہوتا جائے گا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا. یہ حساب کا پہلا گھر ہے اور پہلی منزل ہے، یہ پہلی گھاٹی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام حساب لے لینا ہے. فرما گیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اچھی طرح دیکھو، خوب پرکھ لو کہ تم نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تمہاری سوچوں کا محور دنیا ہے، تمہاری سوچ کا دار و مدار دنیا کی ترقی اور دنیا کی دولت ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کل کے لیے سوچو کہ تم نے کیا تیاری کی ہے. جب کوئی گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں جاتا ہے تو قبر کا سلوک اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے ذریعے آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور قبر کہتی ہے کہ الم تعلم بانی بیت الدود وبیت الفرقہ وبیت الظلمہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں فرقت اور جدائی کا گھر ہوں. ایسا لمبا فراق کہ تم نے کبھی دیکھا نہ ہو، ہستی بستی دنیا کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو یکنک چھوڑ کر ایک ایسی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہو جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تم نے اس گھر کے لیے تیاری کیوں نہیں کی؟ یہ تیاری کرنا ہمارا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے، اصل مقصد عین ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا تو بالآخر کٹ جائے گی، گزر جائے گی، لیکن یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو آنکھوں سے زارو قطار آنسو گر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اتب کی علی فراق الدنیا، کیا دنیا کی جدائی پر رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ولیکن ابکی علی قلت زادی و بعد سفری، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اب جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس لمبے سفر کے لیے میرے پاس زادی راہ بہت تھوڑا ہے. یہ زادی راہ ہم نے تیار کرنا ہے. اتق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو کہ تم نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ کل تمہاری موت ہے، یہ کل اللہ تعالی کی وہ ملاقات ہے جس سے کوئی مفر نہیں، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور منزلیں جوں جوں بڑھتی جائیں گی، تکالیف بڑھتی جائیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی عذاب ہیں، ان سب سے سخت عذاب جو ہے اور سب سے سخت تکلیف جو ہے وہ سکرات الموت کی تکلیف ہے. جب یہ جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور حلق میں پھنس جاتی ہے، یہ تکلیف دنیا کی ہر تکلیف سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو تکلیفیں آنے والی ہیں وہ تکلیفیں اس تکلیف سے زیادہ ہیں. جو یہ سفر آگے بڑھتا جائے گا تکلیفوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا. قبر میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا نفس کے سور کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. یہ قیامت کا قائم ہونا بڑا ایک زلزلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگوں، اللہ سے ڈر جاؤ. قیامت کے زلزلے، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی تباہ کاریاں تم برداشت نہیں کر سکو گے، انہیں کوئی سہ نہیں سکے گا. اس دن تم دیکھو گے کہ ایک عورت جس کی گود میں شیر خوار بچہ ہے، وہ شدت خوف کی بنا پر اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی. لوگوں پر بے ہوشی کی کیفیت ہوگی. یہ بے ہوشی کسی نشے کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا دردناک عذاب ان کے سامنے ہوگا. اور یہ عذاب اور اس کی شدت اور اس کی تباہ کاری جو ہے وہ ان کی بے ہوشی کا باعث بنے گی. فرمایا کہ کئی فتح کا پورا ان کا فرض یوم شیبہ، اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری نہ کی، تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی شدت کو دیکھ کر اور جس دن کے زلزلوں کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ ڈر اور خوف کے مارے پورا ہو جائے گا، حالانکہ بچے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، بچے کا کوئی شعور نہیں ہوتا. لیکن اس دن کی ہول ناکی ہی ایسی ہوگی کہ وہ اس دن کے منظر دیکھ کر بوڑھا ہو جائے گا. فرمایا کہ کیسے بچ سکو گے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی. میرے بھائی، یہ دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہونے والی ہے. اس دن کے آنے سے قبل اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے اعمال کو پرکھو. اس دن کے آنے سے قبل اپنے گناہوں کا معاملہ اللہ کے سامنے صاف کر لو، اللہ تعالیٰ سے مکمل دوستی اور صلح کر لو کہ یہی ہماری عافیت کا سامان ہے. فرمایا کہ وہ ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلى الله ترجع الأمور. یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں آئے اور تمام فیصلے کر دیے جائیں؟ یہ بادلوں کے سائے کیا ہے اور یہ اللہ کا آنا کیا ہے، فرشتوں کا آنا کیا ہے؟ کبھی اس حقیقت پر آپ نے غور کیا کہ یہ اللہ کب آئے گا اور کیوں آئے گا؟ کلما عباد کا دل عرض بکن بکا وجا عرب کا بل بالا کو سب سن سکتا. جب یہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے کتاروں میں اور صفے باندھتے ہوئے. غور کرو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیوں آ رہا ہے؟ ہم سب کا حساب لینے کے لیے. ایک عدالت قائم ہونے والی ہے جس سے کوئی مفر نہیں، بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں، جہاں ہر ایک نے پیش ہونا ہے. فضلت علم الذین ارسل الیہم فضلت علم المرسلین، ہم نے ہر امت کے ایک ایک فرد سے سوال کرنا ہی ہے. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی سے بھی سوال کرنا ہے. اس عدالت کا سامنا ہر پیغمبر نے کرنا ہے، ہر نبی کے مرسل نے کرنا ہے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، کیسے بھاگ سکو گے؟ ہر انسان پر دو فرشتے مامور ہوں گے، موکل ہوں گے. ایک فرشتے کا نام سائق ہے،
دوسرے فرشتے کا نام شہید ہے. شاید کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اسے ہانک کر لے جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کر دے گا, اور شہید کی ڈیوٹی یہ ہے کہ گواہی دیتا ہوا آئے گا, پورا بھجنا سنے گا, ملائکہ سنیں گے, انسان سنیں گے, گواہیاں دیتا ہوا آئے گا کہ اس بندے کے یہ اعمال ہیں, اس بندے کی یہ سیاہ کاریاں ہیں, اس بندے کی یہ کرتوتیں ہیں, اس بندے کی یہ حرکات ہیں, پورا مجمع سنے گا. اللہ محمد الخلائق وہ گواہی دیتا آئے گا. تو مفر کہاں ہے, بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اس عدالت کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی, لازمن ہوگی, اور کسی کو مفر نہیں ہوگا. آپ کے ذہن میں جو حدیث ہوگی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل من امتی 70,000 بغیر حساب, کہ میری امت کے 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. تو ان کا تو حساب نہیں ہوگا. نہیں میرے بھائی, عدالت میں پیشی ہوگی لیکن وہ حساب آسان کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت حساب بھی لے گا, آسان حساب بھی لے گا. آئیے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, یدنیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے قریب کر لے گا, بیادہ علیہم تنافا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی پہلو ان پر رکھے گا اور سرگوشی کے انداز میں ان کا حساب لے گا. یقررہم ذنوبہم, تم بندوں سے گناہوں کا اعتراف کرائے گا, گناہوں کا اقرار کرائے گا, اور بندہ اقرار کرتا جائے گا. سرگوشی کے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ حساب لیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ان بندوں کو رسوا نہیں کرے گا. اے میرے بندے, تو نے فلاں گناہ کیا, بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا اللہ یہ گناہ ہو گیا, فلاں گناہ کیا, بندہ اقرار کرے گا. بلاخر اللہ پاک فرمائے گا قسم تو علی کا سب دنیا مغفرت رکھ لیا ہوں, میں نے تو اس گناہ کو دنیا میں چھپا لیا تھا, تیری پردہ پوشی کی تھی, اور آج تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہوں, جنت میں تم داخل ہو جاؤ. یہ آسان حساب ہے, گویا ان لوگوں کا حساب ہوا ہی نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں یہی دن موجود تھی. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آسان حساب کیا ہے اور مشکل حساب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک العرض, آسان حساب جو ہے وہ اعمال کا پیش ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو پیش کرے گا, گناہوں کو منوائے گا, گناہوں کا اقرار کرائے گا, اور بالآخر بندے کو معاف کر دے گا. اور مشکل حساب یہ ہے کہ من منہ کچھ حساب فقط عزبا, اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ فلاں گناہ کیوں کیا تھا, اللہ نے کیوں کہہ دیا, کیوں سے پوچھ لیا, تو وہ انسان مارا گیا, اللہ کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور ہمارا پولیس کو قابل مسلط بے پرواہ داد جس طرح چاہے حساب لے لے. یہ ضرورت تو ہماری ہے نا کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں, توبہ کو نسور کریں, اپنے گناہوں کو بخشوا کر جائیں, اپنا معاملہ صاف کرا کے جائیں. حساب کیا ہوگا, کس چیز کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک بنو آدم کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لیں. اللہ پہلا سوال یہ کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, اپنی زندگی کی ایک ایک رات اور اپنی زندگی کے ایک ایک دن کا حساب دو. پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ بالخصوص اپنی جوانی کی عمر کا حساب دو, یہ جوانی کی گھڑیاں اور جوانی کی ساعتیں کہاں گزاری. پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں میں نے علم دیا, اس علم پر تم نے کیا عمل کیا. چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا یہ مال کہاں سے کمایا تھا. اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ یہ مال کہاں خرچ کیا تھا. جب تک ان تمام معاملات کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے, اس وقت تک ایک بال کے برابر بھی تمہارا قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہل سکے گا. کیا بنے گا ہمارا جب تک ہمارے معاملے صاف نہ ہو, توبہ تم نسوح نہ کرے. اللہ نے آئے بھی موقع دے دیا, فرمایا کہ وہ سارے مقصد علم رب دیکھوں وہ جنت السماوات والارض, لوگوں مت کو دوڑو اور بھاگو, کس چیز کی طرف, اپنے گناہوں کو بخشوانے کی طرف. یہ گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی جو ہیبت ہے, ان گناہوں کا جو وبال ہے, اسے تم برداشت نہیں کر سکو گے. آج موقع ہے, وسائل موجود ہے, توبہ کر لو اور گناہوں کو بخشوا لو, اپنے معاملے کلیئر کر لو, اپنی مکمل صلح اور دوستی اور صفائی اللہ کے ساتھ کر لو, ورنہ اس دن پچھتانا پڑے گا. وسارے اللہ مغفرہ, دوڑو لپکو اور جلدی کرو مقصد کی طرف. تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بنی اسرائیل کا قاتل 99 قتل کر چکا تھا, توبہ کا احساس آ گیا, اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا, گھومتا پھر رہے, لوگوں سے پوچھتا پھر رہے کہ حل نہیں ملتا ہوگا, میرے لیے بھی توبہ ہے, میں نے تو بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں, 99 افراد کا قاتل ہوں, میرے لیے بھی توبہ ہے. کسی خشک انسان نے کہہ دیا کہ نہیں سرا کا توبہ, تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی, تم نے تو قتل کر رکھے ہیں اور قتل تو بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک مسلمان کے قتل میں اگر پوری دنیا شریک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مسلمان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یات المقتول یوم القیامت متعلمتن بقاتلہ وازواجہ تشرب دما ويقول یا رب صلح فیما قتلنی, کہ مقتول جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے قاتل کے دامن کے ساتھ چمٹا ہوا آئے گا اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, شہرت کٹی ہوگی اور گلے سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے اور وہ دعائیں دیتا ہوا آئے گا, یا رب صلح فیما قتلنی, اے اللہ یہ میرا قاتل ہے, اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے. تم تو نارمی افراد کے قاتل ہو, تمہارا جرم بڑا بھیانک ہے, تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل پورے ہو گئے لیکن پریشان ہے, مارا مارا پھر رہے, حل لی من توبہ, اللہ کے بندو بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں. کسی نے کہا کہ فلاں سرزمین پر ایک شخصیت موجود ہے, تمہارے مسئلے کا حل کرے گی, تمہارے سوال کا جواب دے گی. اسی وقت سفر شروع کر دیا, سفر جاری ہے, ملک الموت پہنچ گیا, روح قبض کرنے والے فرشتے پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سخت سمت تھی ہے ملائکۃ الرحمہ تو ملائکۃ العذاب, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, اور دونوں فرشتوں کی کوشش تھی کہ اس کی روح ہم نے قبض کرنی ہے. رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ توبہ کرنے والا ہے, توبہ کا خیال آ چکا ہے, گناہ پر شرمندہ ہو چکا ہے, نادم ہو چکا ہے, اس کی روح ہم قبض کر کے جنت میں پہنچائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں کا موقع یہ تھا کہ توبہ ابھی کی نہیں ہے, کرنے کا خیال ضرور آ گیا لیکن عملاً توبہ کر نہیں سکا. معاملہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا, اللہ باب نے فرمایا کہ دونوں زمینوں کو ناپ کر دیکھو, اس کی معصیت کی زمین اور نافرمانی کی زمین اور توبہ کی زمین دونوں کی مسافت کو ناپ کر دیکھو, اور جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معصیت کی زمین قریب تھی اور توبہ کی زمین دور تھی, مگر اللہ کی تدبیر, اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ چونکہ یہ بندہ گناہوں پر نادم ہو چکا ہے, شرمندہ ہو چکا ہے, اس کی توبہ قبول کر لینی ہے. اللہ نے زمین سے کہا کہ اے زمین تم میری ہے, تجھ پہ میرا قانون چلتا ہے, میرا حکم چلتا ہے. معصیت کی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیر جا, اور توبہ کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. جب فرشتوں نے زمینوں کو ناپا تو توبہ کی زمین ایک برس کم تھی. اللہ نے فرمایا کہ اس کی روح رحمت کے فرشتے قبض کر کے جنت میں داخل کر دے. یہ توبہ کے لیے اضطرار, توبہ کے لیے لپکنا اور دوڑنا, یہ ہمارے لیے مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ طہرنی, مجھے پاک کر دیجئے, میرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کر لیا, منہ پھیر لیا, بڑی اضطراری کے ساتھ اضطراب کے ساتھ دوسری طرف آ گئی اور کہا کہ طہرنی, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا, وہ پھر آ گئی, کہا کہ طہرنی, چار دفعہ یہ بات ہوئی. اور یہ توبہ کرنے والی خاتون اس قدر بے قرار ہے, بے چین ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے بار بار کہیں مجھے پاک کر دیجئے, میں نے توبہ کرنی ہے. وہ عورت جانتی تھی کہ میں نے کیا جرم کیا ہے, وہ عورت جانتی تھی کہ میری سزا کیا ہے. میری سزا یہ ہے کہ مجھے زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے گا اور باقی آدھے جسم پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک موت واقع نہ ہو جائے. اب شاہی قتلات سب سے بھیانک موت ہے یہ, لیکن اللہ کا خوف آ چکا ہے, دنیا کی سزا قابلِ برداشت ہے, آخر کا عذاب کیسے برداشت کروں گی, یہی سے اپنا معاملہ صاف کر لیتی ہوں, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے معلوم تھا جو بات کہہ رہی ہوں بدنامی ہے میری، میرے خاندان کی رسوائی ہے، میرے قبیلے کی، لیکن دنیا کی رسوائی تو آپ نے برداشت ہے، آخرت کی رسوائی کون برداشت کرے گا؟